خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام لوگوں کو اس پروگرام میں جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. میں ہوں آزاد اور میرے ساتھ ہیں جناب پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب. اور جس جگہ پہ ہم نے جس نہج پہ چھوڑا تھا ہم نے پچھلا ایپیسوڈ، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہیں سے اس کا تعلق جوڑا جا سکے. سر، میں ایک ہماری نئی نسل میں بھی اور ویسے پہلے بھی نوٹ کرتا تھا، پر اب میں بہت یہ بات شدت سے نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ پرسنالٹی اورینٹیڈ فالوئنگ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ آتے تو آپ سے کو استاد سمجھ کے ہیں، آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کی ذات کے اندر گھل مل جاتے ہیں اور ایک بیمار قسم کی جذباتیت جو ہے وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں جو بھی ان کی عقیدت ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ رب کا علم جو ہے وہ لوگوں سے لیں اور اپنی زندگی کے لیے آسانی پیدا کریں، وہ اس کے بجائے کھو جاتے ہیں ان کی ذات میں اور ان کی پرسنل لائف میں. اور پھر جب وہ انسان فرشتہ نہیں رہتا جیسا انہوں نے سوچا ہوتا ہے، جیسے ان کو لگتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، تو اس کے بعد وہ اس کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں اور کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟
یہ بھی میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. یعنی ہم نے چونکہ شخصیات ہی کے تعلق سے بالعموم مذہب کو بھی سمجھا ہوتا ہے، علم کو بھی جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم علم کو علم کے طور پر، مذہب کو مذہب کے طور پر سیکھتے ہی نہیں. یعنی اصل میں کوئی شخصیت ہمیں انسپائر کرتی ہے،
جی،
اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں، اس کی بات سنی ہے، اس سے ہمارے زندگی کے کسی پہلو کو کوئی وابستگی پیدا ہو گئی ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ مجھے ایک برا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے، وہ مفادات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز ایک بار وابستہ ہو گئی، یعنی وابستہ ہو جانے کے بعد اس نے کیا شکل اختیار کی؟ بسا اوقات جنون کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے، بعض اوقات آپ اس کو ایک اچھا سا لفظ عقیدت سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں کے عام معاملات ہیں. ان سے بالاتر ہو کر کسی چیز کو دیکھنا، اس کا جائزہ لینا، انسانوں کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اور پھر یہ سمجھ کر بات کرنا کہ یہ در حقیقت ایک سفر ہے، زندگی بھی ایک سفر ہے، اس کے اندر بھی نشیب فراز آتے ہیں، اور اس کے اندر جن لوگوں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کے اوپر بھی مختلف کیفیات گزرتی ہیں، اور انسان خود اپنی کیفیات کا بھی جائزہ لیتا ہے تو اپنے ہم یہ نشیب و فراز پاتا ہے، لیکن وہ دوسروں سے اس کو وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ وجہ ہے اس کی. اس کا میرے نزدیک بڑا سادہ علاج ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے قریب آنے والے لوگوں کو یہ تربیت دیجئے کہ ہمارے ہاں نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے. خدا کا پیغمبر ہے جو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے. میں اس کو عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ عبادت خدا کی کیجئے، عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیے، باقی سب لوگ قابل احترام ہیں. جب ہم احترام کرتے ہیں تو اس سے ایک میوچل ریسپیکٹ پیدا ہوتی ہے. یہ استاد کی حیثیت سے میں اگر کسی سے احترام کا تقاضا کرتا ہوں تو شاگرد کی حیثیت سے وہ بھی میرے احترام کا مستحق ہے. یہ باہمی احترام اصل میں انسان سمجھ کر معاملہ کرنے کا نام ہے. اس میں کبھی بھی پھر آپ کو ان نشیب و فراز سے دوچار نہیں ہونا پڑتا. ہاں البتہ خدا نہ کرے کہ کوئی آدمی بالکل ہی پستی میں گر گیا ہو، تو پھر بھی شائستگی کے ساتھ اس سے اپنا دامن الگ کر لینا چاہیے. لیکن جو نا تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں.
ایک تو سر ہم بات کرتے ہیں اکثر تربیت کی کمی کی شاگردوں میں، لیکن میں تو اساتذہ سے ملتا رہتا ہوں. جب استاد خود ہی ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، جب ان کو ہی صحیح طریقے سے تربیت نہیں دی گئی ہے، اور اب ایک جگہ پہ آ کے جہاں ان کی بات لوگ سننے لگے ہیں تو ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے، پروڈنس کیا ہے، ڈوئنگ رائٹ تھنگ ایٹ رائٹ ٹائم فار رائٹ ریزنز یہ کیا ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا. اور وہ اپنے لیے ایکچولی ایک مصیبت کھڑی کر لیتے ہیں اسی اسٹوڈنٹ کی شکل میں. تو اساتذہ کی بھی تو کہیں ٹریننگ ہونی چاہیے، وہ بھی کسی انسٹیٹیوشن سے کسی ڈسپلن کے تحت ہونے چاہیے.
میرا اپنا ذاتی احساس ہے جی، بہترین تربیت اصل میں بڑے لوگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اسی کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. انسٹیٹیوشنز کی بھی اپنی روایات ہوتی ہیں. آپ دنیا میں جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے ادارے ہیں، ان کی چھاپ وہاں پڑھنے والے لوگوں پر دیکھتے ہیں. میری تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی، گورنمنٹ کالج کی اپنی روایات رہی ہیں. میں آج بھی ان کے اثرات اپنے اوپر محسوس کرتا ہوں. لیکن ان سب چیزوں سے بڑی چیز وہ غیر معمولی شخصیات ہیں جن کی صحبت اٹھانی چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ طالب علموں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے میں بھی دیکھیں کہ اعلیٰ درجے کی شخصیات کے وہ کتنا قریب رہ سکتے ہیں. ان کی پرستش کے لیے نہیں، ان کی عقیدت میں مبتلا ہو کر نہیں، ان کو مطالعہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ کیسے بات کرتے ہیں، وہ چیزوں کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں، وہ رد عمل کیسے ظاہر کرتے ہیں، وہ زندگی کے نشیب فراز میں کیا رویے اختیار کرتے ہیں، وہ مصیبت کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ خوشی کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کے یہاں مسرت کس طرح آتی ہے، ان کے یہاں رنج کیسے آتا ہے، تو وہ اس کا مشاہدہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس سے انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک بڑا آدمی چیزوں کی طرف کیا رجحان رکھتا ہے. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مجھے دو بڑے آدمیوں کے پاس بہت وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اسی طرح اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کی صحبت اٹھانے کا موقع نہیں ملا تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے آدمیوں کی سوانح زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یعنی ان میں بھی آپ کے لیے بہت روشنی ہوتی ہے. اصل میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو مجردات دیتے ہیں، یعنی چیزیں بالکل علمی مقدمات کی شکل میں، پریمسز کی شکل میں سامنے آتی ہیں، تو وہ اس کی زندگی سے اس طرح ریلیٹ نہیں ہوتی. لیکن جب وہ مجسم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک ریلیشن پیدا کر لیتی ہیں. اسی کا تجاوز ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ عقیدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نہیں، اگر وہ یہ تعلق پیدا کریں کہ میرے سامنے ایک انسان ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، یہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، یہ غلطی بھی کرتا ہے، اس کے یہاں کوتاہی بھی ہوتی ہے، یہ اپنے علم اور عمل کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں بعض وقت پھسل بھی جاتا ہے، اگر آپ اس جگہ سے دیکھیں گے تو آپ اس کی کمزوریوں سے بھی محبت کریں گے اور اس کی خوبیوں سے سیکھیں گے. تو بڑے لوگوں کی صحبت خواہ آپ زندہ لوگوں سے اٹھا سکیں یا پرانے لوگوں سے.
ایسی سر کسی سیانے آدمی نے کہا تھا نا، یو آر ہو یو چوز ٹو آنر، آپ وہ ہیں جس کی آپ عزت کرتے ہیں. وہ جب تک ہم اس کو سمجھتے ہیں. سر مجھے ایک اور بھی چیز میں نوٹ کرتا ہوں اپنے اندر بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی، ہم لوگ رب کو ابھی تک تھیری سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو پریکٹیکل یا فیکٹ نہیں سمجھ رہے. اگر ہم وہ فیکٹ سمجھ کے چیزیں کریں تو وہ کہانی اور ہے. مطلب ہے ہر بندے کو جنت کے لیے وہ روز دعائیں مانگتا ہے نماز کے بعد، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا اور رب سے ملنے کا متمنی نہیں ہے. جیسے حضور پاک نے کہا تھا میرے رب میں تجھ سے تیری ملاقات کا اشتیاق چاہتا ہوں. تو یہ تو کال اور فیل میں تضاد بھی ہے، یہ علم اور عمل کا کچھ نہ ہونا اور پھر دعاؤں میں اثر مانگنا، یہ آپ کو نہیں لگتا آبے کا بھائی بگڑا ہوا ہے؟
میرا خیال ہے آپ نے بڑی بنیادی بات کر دی ہے، یعنی خدا ہماری زندگی میں ایک ہائی اور قیوم ہستی کی حیثیت سے داخل ہی نہیں ہوتا. وہ ہمارے رشتوں میں سے سب سے بڑے رشتے کے طور پر نہیں آتا، وہ اصل میں ایک عقلی مقدمے کے طور پر آتا ہے. فلسفی اس پر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ جان لیا کہ کوئی محرک اول بھی تھا، کوئی علت العلل بھی تھا، کوئی کاز آف دی کازز بھی تھا. یہ جان لینے کے نتیجے میں میرا کوئی شخصی ریلیشن نہیں پیدا ہوتا. اگر کسی نے کسی زمانے میں صدیوں پہلے، کرنوں پہلے، اربوں سال پہلے ایک پتھر مار دیا اور اس کے نتیجے میں لہریں پیدا ہوئیں اور وہ مجھ تک بھی پہنچ گئیں، تو اسے مجھے کیا حاصل ہوا؟ میرا تعلق اس وقت زندہ تعلق بنتا ہے جب خدا اسی طرح میری زندگی میں داخل ہوتا ہے جس طرح میرا باپ ہے، جس طرح میری ماں ہے، جس طرح میرے دوسرے رشتے ہیں. تو خدا کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا منعم ہے، اس نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے. پھر مجھے ایک دن اس نے بشارت دی ہے کہ اس سے ملاقات بھی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اگر ایک زندہ حقیقت کے طور پر میرے اندر آئی ہے تو اس کے اثرات بالکل مختلف ہوں گے. اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مذہب کہاں سے آتا ہے، یعنی کچھ فرائض، کچھ واجبات، کچھ جنت کی کہانی، کچھ دوزخ کا ڈراوا، اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، حرام حلال کی ایک فہرست. وہ یہاں سے کبھی داخل ہی نہیں کیا جاتا کہ تم اس ہستی کو جاننے کی کوشش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے اپنا ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. یعنی اس کی چاہت ہے جس کو بعد میں تم نے جاننا ہے، اس کی خوشی ہے اور اس کی خوشنودی ہے جو تمہاری منزل ہونی چاہیے. یہ چیز ہمارے ہاں اس طریقے سے داخل نہیں ہوتی. یہی سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے، تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی. اور جب ہم علم دوسروں کو دیتے ہیں، خاص طور پر مذہب کا علم، تو مذہب کے علم کا منبع کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات کے ساتھ میرا اور آپ کا زندہ تعلق. اس لیے لوگ پوچھتے ہیں اچھا کتنی نماز فرض ہے؟ یہ کبھی آپ نے اپنی ماں سے پوچھا کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے اس کے پاس؟ اس لیے کہ وہاں ایک زندہ تعلق ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں، یہاں وہ زندہ تعلق نہیں. اس زندہ تعلق کو دریافت کرنا چاہیے اپنے اندر.
لیکن سر رب نے اگر کتاب کو غور سے پڑھے تو زندہ تعلق بالکل نظر آتا ہے. یعنی جیسے آپ نے کہا نا ماں باپ کی عقیدت، اس سے تھوڑا زیادہ کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں اس کے سامنے، تو وہ کلیئر، ہر کئی باتیں تو بڑی لٹرل بتائی گئی ہیں، لیکن کیا ہمارا ماننا ہے کہ ہم اس کو کتاب کو خود پڑھ کے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، جب رب کہتا ہے ظرف جو ہے، یہ ظرف یا تو پیدائشی کوئی انسان اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، یا ظرف کو along the way ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے ظرف کے مطابق اس کتاب سے لے سکیں؟
پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ کتاب پڑھتا ہی کون ہے؟ ہمارے یہاں تو کتاب نہیں پڑھی جاتی. یعنی کتاب، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ آج یاسین ہے وہ آساں بمیری، زیادہ سے زیادہ یاسین پڑھ کے ہم اپنے مردوں کے لیے موت کا وقت آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق وہی ہے کہ ایک بچے کو آپ نے ناظرہ چند الفاظ پڑھا دیا
یوز کرنا,
اور اس کے بعد کیا ہے, کوئی عمل کر لے گا, کوئی یہ کہے گا کہ اس کتاب میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے جان لے گا, لیکن یہ کہ وہ کتاب کو اپنا خدا کے ساتھ مکالمے کا ذریعہ بنائے. دیکھیے زمین کے اوپر ایک چیز ہے جس میں خدا براہ راست بات کر رہا ہے, اس احساس کے ساتھ ہم مسلمانوں کی زندگی میں کبھی قرآن داخل ہی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایک لفظ میں کبھی کبھی ادا کیا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہی دو ہیں. اگر آپ حیثیت قوم دیکھیں اس پچھلے 1300-1400 سال میں, ایک یہ کہ قرآن مجید کو ان کے علم اور عمل کا محور ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں رہا, نہ علم کا محور ہے نہ عمل کا محور ہے, اور دوسرے یہ کہ ان کا سائنسی علوم سے وہ تعلق پیدا نہیں ہو سکا جو فلسفے اور تصوف سے ان کا تعلق رہا ہے.
جی
ان کے آخری بڑے آدمی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ ان کی دلچسپی بھی انہی علوم سے.
اچھا خامتی صاحب, یہ بڑے کچھ باتیں بڑی کلیئر ہیں, مومن اپنے زمانے سے ہم اثر ہوگا, مومن کی فہم و فراست سے بچو. ہمیں تو نہیں نظر آتا وہ مومن, ہم تو وہ ہم کو ہونا تھا جس کی فہم و فراست سے جو ہے نا ہم ڈریں, یا یہ وہ اپنے زمانے سے ہم اثر ہو, کیونکہ اس نے تو نہ سائنس پڑھی ہے نہ کچھ اور بات کرتا ہے, وہ تو کہیں جا کے بیٹھ کے اور وہ کہتے ہیں جی آپ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ کمال ہو جائے گا, وہ تو اور ہی چکر میں پڑا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟
لیکن لفظ مومن پہ غور کرنا چاہیے نا. مومن کا مطلب ماننے والا, کس چیز کو ماننے والا؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو ماننے والا. تو اللہ کی کتاب کو ماننے کا عمل آپ کے والدین کی طرف سے ایک لفظ بتانے سے ہوا ہے. ہر آدمی کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے دریافت کر کے, اس کے اندر سے اپنے پروردگار کو دریافت کر کے پھر دیکھا ہے, پھر ہی مان لائے ہیں. اگر اس کے بعد ہم مومن بنیں گے تو پھر ہم اس طرح کے مومن ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں. اور اگر والدین نے کہا کہ اس کتاب کے بارے میں آدمی کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور ہم نے یہ بات سنی دہرا دی ایک یا دو مرتبہ زندگی میں, اگر یہی ہے تو پھر وہی نتائج نکلیں گے جو آپ اس وقت دیکھ رہے
ہیں. اور سر یہ جب کہا, اور اس طرح کتاب کو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے توسط سے ہم لوگوں تک یہ پہنچا سکیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا حق کیا ہے, کیونکہ اس کو اس طرح پڑھنا کہ یا یو لذین آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ, کہ کچھ چیزوں میں اتنا کلیئر بولا جا رہا ہے اور ہم کو بولا جا رہا ہے ایکوریٹ. یہ صرف لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے زمانے کے حساب سے کچھ چیزیں آئی ہیں, بٹ کئی باتیں تو ہر زمانے کے حساب سے ہم پر لاگو ہوتی ہیں. اس طرح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھنا چاہیے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف یہی ایک شکل ہے جس میں آپ بنے ہوئے تصورات تعصبات سے پالا کر ہو کر شاید خدا کی کتاب کے قریب پہنچ گئے.
یعنی کسی کی تفسیر اس کا پوائنٹ وی ہوتا ہے, اس کے اندر جائے بغیر آپ
بعد میں دیکھ لیجیے گا.
جی
پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن سے آپ کا براہ راست تعلق پیدا ہو. جب آپ ترجمے کی وساطت سے پڑھتے ہیں اس میں بھی دوسرا انسان داخل ہو جاتا ہے, لیکن بہت کم داخل ہوتا ہے. اچھی بات تو یہ ہوتی کہ مسلمانوں کے بچوں کو عربی زبان کی تعلیم دی جاتی. دیکھیے یورپ میں بھی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ 12 سال تک وہ کن لینگویجز کی تعلیم پائے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ سب زبانیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں, دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں, اس کی ضرورت ہے. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں تو جس طرح ہمیں مثال کے طور پر انگریزی زبان کی ضرورت ہے, وہ سائنس کی زبان ہے, اس وقت ہمیں میتھمیٹکس کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم سائنسی علوم کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں اور ان کو زندگی کے ساتھ متعلق کر سکیں, بالکل اسی طریقے سے ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم عربی زبان بھی سیکھیں. اگر براہ راست بچوں کو عربی زبان سے بات کی ہو تو عربی زبان سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عربی زبان عرب میں جا کے بولنے کے قابل ہو جائے یا لکھنے کے قابل ہو جائے, یعنی قرآن مجید کو وہ سمجھ کر پڑھ سکیں, پھر وہ قرآن مجید کی صحیح روح سے واقف ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اقبال کے شعر کا ترجمہ کر دوں, غالب کے شعر کا ترجمہ کر دوں, تو وہ جو شعریت ہے جس کو آپ کہتے ہیں, جو حسن ہے, جو الفاظ کا آہنگ ہے, جو لفظیات ہے, وہ میں منتقل نہیں کر سکتا آپ تک. تو قرآن مجید اصل میں جس وقت براہ راست آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنا فکر بھی لے کے آتا ہے, وہ اپنا پیغام بھی لے کے آتا ہے, اور وہ اپنی اس فارم کو بھی لے کے آتا ہے جو آپ کے دل کے تار دن جوڑ دیتی ہے. تو قرآن مجید کو اصلا تو ہر آدمی تک اس طرح پہنچنا چاہیے, لیکن اب ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہوتی, تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں, سادہ ترجمہ, اور ایک کاغذ پینسل لے کے پڑھیں. اور پھر کیا کریں, وہ جہاں سوال پیدا ہو وہاں ایک سوال یا نشان لگا دیں, اب ان کے سفر کی ابتدا ہو جائے گی. جہاں یہ چیز پیدا ہوگی وہیں انہیں چاہیے کسی صاحب علم سے وہ استفادہ کریں. وہ ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ حال کے بھی ہو سکتے ہیں, اس سے ان کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا اور کتاب سے ان کا براہ راست ریلیشن پیدا ہوگا. جیسے ہی براہ راست ریلیشن ان کا پیدا ہو جائے گا پھر کتاب کے درمیان میں سے لوگ ہٹ جائیں گے. وہ خدا کے ساتھ براہ راست بات کر رہے ہوں گے، وہ اس احساس سے سرشار ہوں گے کہ ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہو گیا ہے.
رامدی صاحب، آج پہلی دفعہ میرا دل جا رہا ہے کہ ایک قرآن کا ایک نسخہ تھا میرے پاس، تقریباً 14 سال سے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، میں آج ساتھ لا سکتا ہوں، اور اس میں میں اپنے پینسل سے میں نے اس کے اندر جتنے نشانات لگائے ہیں، اور وہ ایک ہی کتاب ہے جتنے سالوں سے، میں آپ کو دکھا سکتا تو میں آپ کو یہ بتا سکتا تو کم از کم سفر کا آغاز کر لیے، باقی آپ کی صحبت رہی تو انشاءاللہ انجام تک بھی پہنچیں. اگلا سوال سر جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ ہمارے استاد بھی اور ہمارا جو سسٹم ہے ٹیچنگ کا وہ بھی اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی مشکل پسند بہت، اور اکثر لوگ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا ڈسکشنز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی دین اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رب کہتا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے اس کو سمجھے. اتنا کلیئر وہ آپ کی بات سے میں سمجھ گیا ہوں کہ پڑھتا کون ہے، لیکن سر پھر بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایسی کون سی بات ہے جو کہ سمجھ نہیں آ رہی اور بالکل کلیئر ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دین پہ جبر نہیں ہے اور دین میں شدت پسندی سے بچوں قومیں برباد ہو جاتی، یہ سب کے باوجود یہ ایسی کیا مشکل پسندی ہے کہ لفاظی ہے یا کیا ہے یہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اتنا آسان کیسے ہو سکتا، اور ہمارا سوال یہ کہ دین اتنا مشکل کیسے ہو سکتا.
دیکھیے دین جب آپ تک پہنچا ہے یا مجھ تک پہنچا ہے تو براہ راست نہیں پہنچا، یعنی یوں نہیں ہے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ براہ راست قرآن کو پڑھیے. اگر آپ اپنے پورے تعلیمی نظام پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو لوگ ایسے نہیں کرتے، وہ قرآن مجید کو تو بے جانے بوجھے پڑھ لیتے ہیں اور وہ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے تدبر کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں نہیں پڑھتے. وہ کیا چیز پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید میں جو قانون کا حصہ ہے اس کو ایک زمانے کے بہت بڑے لوگوں نے جن کو ہم جیورسٹ کہتے ہیں ایک فقہ میں تبدیل کر دیا ہے. وہ ایک خالصتاً فنی علم ہے، اس کی اب ریلیونس کیا ہے ہمارے ساتھ کیا نہیں ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. وہ خدا کی شریعت کو جو بڑی سادہ ہے، جو انسانی ضمیر کے اندر سے اٹھی ہوئی چیز معلوم ہوتی ہے، جس میں خدا کے ساتھ براہ راست ریلیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ میری رہنمائی کی جا رہی ہے، اور جس میں حقائق ایسے سادہ ہوتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، وہ اس کو وہاں سے نہیں دیکھتے. وہ اس کی ایک فنی تعبیر ہے جس میں بہت سے فقہا نے اور جیورسٹ نے اس کو ایسا ہی پیچیدہ قانون بنا کے رکھ دیا ہے. جیسے آپ کبھی کسی وکیل کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کچھ اور ہی ہو کے رہ گئی، ایسی موشگافیاں ہوں گی، ایسے ایسے نقطے پیدا کیے جائیں گے، معلوم ہوتا ہے آپ بھول جائیں گے کہ اصل میں آپ اپنا مقدمہ لے کے آئے تھے. تو یہی صورتحال کم و بیش وہاں ہو گئی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ شریعت آپ تک پہنچتی وہ نہیں پہنچتی، اس شریعت کی بنیاد پر بننے والا وہ فقہی نظام آپ تک پہنچتا ہے جو اپنے اندر بے شمار فنی پیچیدگیاں رکھتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہیں، ان سے آپ اگر پوچھیں تو وہ کن لوگوں کے نام لیں گے اپنی رہنمائی کے لیے؟ ائمہ اربع، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، یہ کس چیز کے علماء ہیں؟ بحثیت مجموعی ایک ہے پورا دین، اور ایک ہے اس کا قانونی حصہ، اس کے قانونی حصے کے بڑے اسکالر ہیں. تو ہمارے ہاں غلبہ ہی اس چیز کا ہو گیا. مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ اگر آپ پورے دین کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر تو امام غزالی کا نام لینا چاہیے، ابن تیمیہ کا نام لینا چاہیے، ابن قیم کا نام لینا چاہیے، شاہ ولی اللہ کا نام لینا چاہیے، پھر یہ لوگ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں وہ فقہی ڈھانچہ بہت اچھا. اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن مجید جو حکمت بیان کرتا ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، جس پر اس کے ایمانیات قائم ہیں، جو اس کے اخلاقی مقدمات ہیں، وہ بھی بالکل سادہ حقیقتوں پر مبنی ہے. وہ آپ کی فطرت کی آواز ہے، وہ اپنے پورے پیغام کو آپ کی فطرت سے ہمانگ کر دیتا ہے. دیکھیے میں چند الفاظ کی طرف اشارہ کروں گا، آپ دیکھیں کیا چیز ہے. اسے انسانی فطرت پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کوئی فہرست مہیا کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ طیبات کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اس کا مطلب وہ جانتا ہے کہ انسان پاکیزگی سے واقف ہے. وہ کہتا ہے خواہش سے اجتناب کرو. اس کا مطلب ہے وہ میری فطرت کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے. اچھا، جو اخلاقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں دو لفظ دیکھیے کیا استعمال کرتا ہے. معروف کی تلقین کرو، یعنی وہ بھلائی کی باتیں جو جانی پہچانی، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، امریکی کو بھی معلوم ہے، انڈونیشیا میں رہنے والے کو بھی معلوم ہے. منکر سے اجتناب کرو، یعنی وہ چیزیں جن سے انسانی فطرت دبا کرتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ ریلیٹ کرتا ہے سادگی کے ساتھ آپ کے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں ایک خاص دور میں دو ایسی چیزوں کے اثرات لوگوں نے قبول کیے، بہت بڑے لوگوں نے قبول کیے ہیں، جو ایک بالکل دوسرے طریقے سے حقائق کو دیکھتی ہیں. ایک فلسفہ یونان میں بہت اعلیٰ درجے پر پہنچا، مسلمانوں کو بھی ملا. فلسفہ حقائق کو اور طرح سے مرتب کرتا ہے. ہمارے ہاں لوگ اس سے متاثر ہوئے، اس سے ایک خاص طرح کا علم کلام وجود میں آیا، وہی مدرسوں میں پڑھایا گیا. اب عقائد بھی اصل میں اس سانچے میں ڈھل کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ایک خاص طرح کا منطقی اسلوب اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. اچھا دوسری چیز کیا تھی، ہندوستان میں کچھ صوفیانہ مذاہب پیدا ہوئے، ان کا معاملہ یہ کہ آپ کو سیر باطن کراتے ہیں، ایک خاص طرح کی نفسیاتی نوعیت کی تربیت ہے جو آپ کو دی جاتی ہے اور آپ کا ریلیشن قائم کیا جاتا ہے. اس کے بھی اپنی اصطلاحات ہیں، اپنی تعبیرات ہیں اور اپنی ایک دنیا ہے. ہم نے اس کو بھی اسلامائز کر کے اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور اس سے ایک نئی چیز وجود میں آئی جس کو تصوف کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کر ہمارے اس حکمہ کے سارے نظام کو مرتب شکل میں پیش کرتی ہیں. دونوں اپنی بڑی پیچیدگیاں رکھتی ہیں. تو اللہ کی کتاب تو کہیں بہت پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ سادہ حقائق، وہ فطری حقائق وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے. ایک بڑے صاحب علم ہیں، وہ اکثر و بیشتر مجھ پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اوور سمپلیفیکیشن، یعنی وہ اس
مشکل کیوں کرنا ہے.
وہ یہ کہتے ہیں، وہ میرے بارے میں تبصرہ یہی کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان کا یہ تبصرہ پڑھ کے ہنس دیتا ہوں کہ اصل میں ان کی ساری تربیت ان پیچیدگیوں میں ہوئی ہے. وہ اس بات سے واقف نہیں کہ خدا کا دین اس سادہ فطرت پر کھڑا ہے کہ ایک بدو بھی اس کو سنتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے.
ایک اور چیز سر میں اثر محسوس کرتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ویسے ہی کر دیتا ہے، اس کی کوئی منطقی یا کوئی علمی کوئی وجوہات نہیں ہوتی چیزوں کو کرنے میں. ابھی میں چین آف تھاٹ میری رک گئی، بڑا اچھا سا ایک پوائنٹ آیا تھا ذہن سے نکل گیا. ہم سے پہلے کوئی بات کر رہے تھے سر، بڑی اچھی آپ نے بات کی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی. علم کی بات کر لیتے ہم میں سے سر، میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام جو مخلوقات ہیں باقی وہ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. انسان واحد مخلوق ہے جو سوچ کر کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، اور اب جو سوچتا ہے اس کو آپ نے مفکر کہنا شروع کر دیا، تھنکر کہنا شروع کر دیا، اور ہر آدمی نے باقی سوچنا بند کر دیا، اور کچھ لوگوں نے سوچا اور انہی کو ہم کوٹ کر کے اپنی زندگی چلانے کے اس میں، اور کوئی بندہ بھی اپنا فلسفہ، فلسفی گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ لو فور وزڈم، اور کسی بندے کا اپنا فلسفہ نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، ظلم کیا اس نے یہ کہہ کے، اور آج تک لوگ کوٹ کر رہے ہیں. اس قسم کی اور عجیب بے وقوفانہ قسم کی باتیں جو ایک زمانے میں کسی نے کسی فریم آف مائنڈ میں کی، اور آج بھی بمپر اسٹیکر فلسفیز کو لوگ جینے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا فلسفہ، انسان کا اپنا جو ایک فلسفہ حیات ہوتا ہے، وہ کوئی بنانے کی کوشش نہیں کرتا، یا دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں دینا چاہتا. جیسے آج بھی شیکسپیئر کوئی چھاپے چلے جا رہے ہیں، ہم لوگ 400 سال ہو رہے ہیں، اس نے انسٹنکٹس کے اوپر لکھا، ہم کچھ اور بھی تو لکھیں. شاعر جو ہیں وہ زلف اور وہ مشگاں اور اس سے باہر نہیں نکل رہا، ہزار اور ایسے خیال کی ندرت سے چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں. یہ کیا ہے، آپ کو اس میں کیا لگتا ہے، کہاں رک گئے ہم؟
دیکھیے یہ تو ایک فطری تفاوت خدا نے رکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، فکر اور خیال دونوں کی، اور بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیتیں اس طرح نہیں ہوتی. لیکن ایک عام آدمی، عام سے عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان چیزوں سے جب انسپائر ہوتا ہے تو اس اپنے انسپیریشن کو خود اپنے باطن سے متعلق کرتا ہے. عام آدمی کا فلسفہ، عام آدمی کا فکر، عام آدمی کا زندگی کے حقائق کے ساتھ تعلق اس سے وجود میں آتا ہے. ہم اس پروسیس سے کبھی نہیں گزرتے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے مفکرین ہیں ان کی باتیں الہامی باتوں کی طریقے سے گویا کاغذ پہ لکھ لی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی صفحہ دل پہ لکھ لی جاتی ہیں، کبھی صفحہ دماغ پہ نقش کر لی جاتی ہیں، اور وہ بس نقش ہیں جن کو ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، وہ ادھر سے اتر کر خود میرے اندر آئیں، ایک نئے پروسیس سے گزریں، میری اپنی دریافت بنیں. ایک بڑے آدمی نے آپ کو ایک چیز دریافت کر کے دے دی، آپ نے بین ہی لے لی، آپ نے اسے اپنی دریافت نہیں بنایا. تو عام آدمی کو اصل میں اپنی دریافت بنانے کی تربیت دینی چاہیے. یہ چیز اگر آپ بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو پہلے وہ پیدا کر دیتے تھے، عام سے عام لوگوں میں پیدا کر دیتے تھے. مثال کے طور پر میں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے دیکھتا ہوں تو دیکھیے وہاں بھی تفاوت موجود ہے. ہر آدمی ابو بکر صدیق نہیں ہے، ہر آدمی عمر فاروق بھی نہیں ہے، ہر آدمی معاذ بن جبل بھی نہیں ہے، ہر آدمی عبید اللہ بن الجراح بھی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہیں اپنے علم کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، لیکن ایک عام بدو بھی جب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص ریلیشن ہے جو آپ اس سے پیدا کر دیتے ہیں، اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پیدا کر دیتے ہیں، اس کے اندر وہ روح پیدا کر کے پیدا کر دیتے ہیں. بدوؤں کی اگر آپ کے ساتھ بات چیت سنائی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے وہ اپنی سطح سے اوپر اٹھتے ہیں اور کس طریقے سے جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. یہ رشتہ ہمارے اساتذہ کو قائم کرنا چاہیے، یہ عام سے عام طالب علم کے ساتھ قائم کرنا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنا نتیجہ فکر بیان کرتے ہیں، جبکہ بیان کیا کرنا چاہیے، اس نتیجہ فکر تک ہم کیسے پہنچیں؟ اصل چیز وہ منہاج ہے، وہ میتھڈ ہے، وہ پروسیس ہے جو بتانا چاہیے. عام طور پر جو بڑے اہل علم ہیں وہ پروسیس کی تربیت نہیں دیتے. مجھ سے آج ہی ایک صاحب علم ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کو میری بہت سی باتوں سے ابھی اتفاق ہے، بہت سی باتوں سے اختلاف ہے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ اصل میں نتائج فکر کی ایک فہرست بیان فرما رہے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میرا اپروچ کیا ہے. یعنی میرے سامنے جب کوئی مسئلہ آئے گا، قرآن مجید کا آئے گا یا کوئی حدیث آئے گی، تو میں اس کو اپروچ کیسے کروں گا؟ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر اصل میں آپ خود مشتد ہیں، خود عالم ہیں.
آپ سے الزام یہ کہ آپ اوور سمپلیفائی کرتے ہیں، اور میرے خیال سے استاد وہی ہے جو مشکل چیز کو آسان کرتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں، اوور سمپلیفائی کرتے ہیں ایک سمپل سے سوال کو، اور ہزاروں لوگوں کی جو یوٹیوب پہ ہمیں دیکھیں گے یا جیو نیٹورک پہ ہمیں دیکھیں گے، ریڈیو آزاد پہ، ان کی زندگی آسان ہوتی ہے. اتنا کچھ پڑھنے لکھنے کے باوجود آج کا انسان اب بھی اتنا ہی کنفیوز ہے، کیونکہ ہم ماسٹر ہیں بات کو گھمانے کے، اور خود کو کنفیوز کرنے کے، اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے. سمپل سا ایک سوال، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ایک عام آدمی کے دل میں جب یہ سوال آتا ہے، اس کو بالکل سمپلیفائی کر کے اس کے اگر آج ہم اس شو کے توسط سے اس تک پہنچا دیں تو میرا خیال ہے اس کا جو ہے بڑا اچھا حق ادا کیا جا سکتا.
یہ احساس کہ آپ اس کے بندے، اسی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اصل میں میرا احساس بندگی ہے کہ میرا ایک خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اس سے میرا ایک رشتہ وجود میں آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس کو عبد اور معبود کا تعلق. بس جب یہ اپنی گہرائی میں قائم ہو جاتا ہے تو سارا دین اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. یہ تعلق کے لیے جو الفاظ قرآن مجید نے اختیار کیے ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں. دیکھیے اسی کو بعض لوگوں نے عاشق اور معشوق کے تعلق میں بدل دیا ہے، قرآن الفاظ کو قبول نہیں کرتا، عبد اور معبود کا تعلق. اصل میں جس وقت میں کہتا ہوں میں بندہ ہوں تو آپ جانتے ہیں میں کس چیز کی نفی کرتا ہوں؟ اپنی انانیت کی، اپنے تکبر کی، اپنے ماضی اور حال میں کارناموں کی. میں اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جہاں کھڑا ہو کر واقعتاً میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری پیشانی خدا کے سامنے جھک جانی چاہیے. اس کی عظمت میرے سامنے اپنی آخری شکل میں نمایاں ہو جاتی ہے، اور اپنا عجز بھی آخری شکل میں نمایاں ہو جاتا ہے. تو جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ ایک قادر مطلق کی مخلوق ہیں اور آپ ایک عاجز مطلق ہیں تو عبد اور معبود کا تعلق پیدا ہوتا ہے. بس یہی چیز ہے جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آپ سے آپ آ جاتی ہیں.
جو عجز کی سر بھی آپ نے بات کی اور انا کو مارنے کی آپ نے بات کی، تو وہ کچھ لوگ اس سے اس حد تک نیچے چلے جاتے ہیں کہ وہ سیلف ریسپیکٹ جو ہے اس کو اور انا کو کنفیوز کر کے وہ بالکل ہی اس جگہ پہ لوگوں کے آگے چلے جاتے ہیں جہاں پہ نہیں جانا چاہیے. یہ جو فرق ہے آپس میں، مثلا کوئی بندہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا یا میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا یا میں یہ کہتا ہوں یا میں ایسے رہتا ہوں، اس کا مطلب لوگ اس کو تکبر میں لیتے ہیں، حالانکہ آپ خود ہی کو تو صرف جانتے ہیں، میں تو کسی اور کو نہیں جانتا. تو میں تو اپنی ہی بات کروں گا، میں نے جو دیکھا، میں نے جو سمجھا، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اس کو یہ کیا لیبل ہے جو لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ تکبر ہے، یا یہ کیا آپ کو سمجھ آتی ہے اس بات کی؟ آپ کو بھی کہتے ہوں گے اکثر.
دیکھیے میں نے جو بات کہی نا، میرا یہ سوال اس سے پیدا ہوا ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. اقبال نے جاوید نامے میں ایک مقام کے اوپر چند اشعار کہے ہیں، آپ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. شاہد اول شعور خیشتا، جو سب سے پہلا گواہ میری ذات کا بنتا ہے وہ میرا اپنا شعور ہے. یہ میرا اپنا شعور ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ میرا آپ سے کیا ریلیشن ہے، میرا میرے خالق سے کیا ریلیشن ہے. میں نے جب یہ کہا کہ خالق کے ساتھ میرا تعلق عبد اور معبود کا ہونا چاہیے، تو اصل میں اسی سے ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سے میرا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تو اس نے بیان کیا کہ شاہد ثانی شعور دیگرے خیش رب دیدن بن نور دیگرے. دوسرا شاہد کیا ہے؟ دوسرا شاہد یہ ہے کہ آپ دوسرے کا شعور حاصل کریں. دوسرے کے شعور کا سر عنوان کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بنایا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہوں. دیکھیے برابری مساوات ایک ہی مقام پر کھڑا کر دیا. تو میں اصل میں جب ادھر رخ کرتا ہوں جدھر میرا خدا ہے تو میرا سر جھک جاتا ہے
سر،
جب میں ادھر رخ کرتا ہوں جدھر انسان ہے تو میں اپنا سر اٹھا لیتا ہوں
سر،
یہی وہ توازن ہے جو پیدا ہوتا ہے
سر.
اور اسی کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ شاہد ثالث شعور ذات حق خیش را دیدن بنور ذات حق
سر.
آخری اور تیسرا شاہد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے نور سے دیکھیں
سر.
اور اپنی ذات کو اسے نور کی روشنی میں پہچانیں
سر.
یہ ایک عمل ہے جس میں اپنی ذات کی پہچان سے بات شروع ہوتی ہے، ذات خداوندی تک پہنچتی ہے، واپس اپنی ذات میں آ جاتی ہے
سر.
اس میں تکبر ختم ہو جاتا ہے، حقیقت اپنے صحیح ادراک کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے
سر.
یہ چیز ہے کہ جس کی بات پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے، میں نے یہ جانا ہے، کیونکہ پھر ہر چیز اس کی اپنی دریافت بن چکی ہوتی ہے.
اور خواتین و حضرات، یہ پروگرام جس نہج تک پہنچ چکا ہے اور غامدی صاحب نے ہماری فارسی کی رگ چھیڑ دی ہے، سر آپ نے اقبال کے بارے میں بات کی، تو یہ اگلا جو پوائنٹ ہے یہ نیگیٹو انٹرپریٹیشن کے اوپر، جو ہماری ہم لوگوں نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ ہم کسی شاعر کو نہ کوئی رعایت لفظی دیں گے، نہ ہم اس کو کوئی پوئٹک الاؤنس دیں گے، نہ ہم اس کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے. جیسے اس دن میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، تو ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھے نا جی غالب نے اقبال نے کیا بات کر دی کہ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندی دگر، کہ میرا فکر جو ہے وہ ہر دم ایک نیا خدا تراشتا رہتا ہے. تو دیکھے انہوں نے کیا کہ میں نے کہا انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میری فکر اور ادراک بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ رب جس کو میں نے اپنے حساب سے ایک امیج بنایا تھا، وہ اس کی انتہا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ بسی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے آگے سے کہا، تو جو آپ نے لفظی ترجمہ کر کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، کبھی تو الاؤنس بھی دینا ہے آپ نے ان کو کہ وہ کیا شخصیت تھے، وہ کیا کہتے تھے. تو یہ الاؤنس کب ختم ہوا اور کیوں ختم ہو گیا؟
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادب اچھے طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا. یعنی ادب کیا ہے، ادب میں بات کیسے کی جاتی ہے؟ آپ جب شعر کہتے ہیں تو یہ آپ کی ریاضی کی گفتگو نہیں ہوتی، اچھا یہ تاریخ کے مقدمات بھی نہیں ہوتے، ان کے اندر چیزیں شدت احساس میں ڈھلتی ہیں
سر.
اور اس کے بعد جو الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں وہ الفاظ بھی وہ الفاظ نہیں ہوتے جن میں عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک فارسی شاعر نے یہ کہا تھا کہیں کہ شعر مرا بمدرسہ کے بول، کہ یہ کون آدمی تھا کہ جو میرا شعر لے کے کسی مدرسے میں چلا گیا کہ مولوی صاحب اس کی تشریح فرمائے. تو اقبال کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، غالب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک بڑے ادیب ہیں اور دین کے عالم بھی ہیں، انہوں نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیا تو وہ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا، اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہ میرے سامنے ہوتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو چوم لوں، میں اس کے سینے کے ساتھ لگ جاؤں. تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اس لیے کہ وہ اس کے اندر جو شدت احساس تھی اور اس کا بیان تھا اس کو سمجھ نہیں سکے لوگ. تو یہ سبھی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کو تھوڑا سا ادب پڑھایا جائے، اسے بتایا جائے مجاز کیا ہوتا ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے، تشبیہ کیا ہوتی ہے، ادب میں بات کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہے. یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید پر بعض لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کس طرح کے اعتراضات ہیں. مثال کے طور پر ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اپنی آخری مہم میں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ گیا کہ جہاں سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا. یعنی وہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن مجید کے مصنف کو یہ معلوم نہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں وہ جگہ ہے کہ جس کے بعد آدمی بس یہی کہہ سکتا ہے کہ شعر مرا مدرسہ کے بورڈ، میرے شعر کو کون اٹھا کے مولوی صاحب کے پاس لے گیا.
غاندھی صاحب جو ذوالقرنین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایران کی دو سلطنتیں انہوں نے ملا کر ایک کی تھیں، اور دو سینگوں والا اسی طرح ان کا نام بنا تھا. تو میں اس دن ایکچولی ہم اسے کسی ڈسکشن بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ یہ ذوالقرنین کا ذکر ہوا، اور واقعی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. سر یہ جو راسخون فی العلم جو ہے، یہ کون کس کی طرف اشارہ ہے؟
یہ کوئی خاص مخلوق نہیں ہے کس کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ہر وہ انسان کہ جو کسی علم کی حقیقت کو سمجھ کر، رسوخ کس کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے اس کی حقیقت کو سمجھا
سر.
اس کے اندر اترے، اس کو ٹھیک طرح سے جانا، اور پھر اس علم سے اپنا تعلق پیدا کر لیا. تو یہ میں کروں آپ کریں تو ہم میں سے ہر شخص راسخ فی العلم ہوگا. یعنی یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جس کا ذکر کیا گیا. قرآن مجید یہ کس جگہ کہتا ہے سر. وہ دیکھیے کیا مقام ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک مشکل ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ ایک وہ دنیا ہے جو تمہارے سامنے ہے، جب مجھے اس دنیا کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو الفاظ موجود ہیں، تعبیرات موجود ہیں، زبان موجود ہے. ایک وہ دنیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، یعنی وہ دنیا جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، وہ دنیا کے جو اس وقت خدا کی دنیا ہے جو میرے سامنے نہیں ہے. اس دنیا میں کیا ہے، اس کے لیے نہ تعبیریں ہیں نہ الفاظ ہیں کچھ نہیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں نے متشابہ کا اسلوب اختیار کیا ہے, یعنی تمہاری زندگی کی اور تمہاری دنیا کی اور تمہارے ماحول کی چیزیں لے کر ان کے مشابہ کر کے تمہیں وہ بات سمجھائی ہے, یعنی گویا ایک تصویر تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس کے درپے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کی حقیقت جاننی, جبکہ جن لوگوں کو علم میں رسوخ ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں اصل چیز وہ تصور ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے, نہ کہ اس کی حقیقت کے مجھے درپے ہو جانا ہے. تو یہ جگہ ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ کسی علم کو اس کی صحیح جگہ سے جان کر اس کے ساتھ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا, یہ رسوخ فی العلم ہے.
بہت سارے سر اور بھی انسٹیٹیوشن ہیں ورلڈ وائڈ جو کہ اسلام کے اوپر کام کرتے ہیں, لوگوں کو اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں, کتابیں اشاعت ہوتی ہے, ٹاکس ہوتی ہیں. المورد آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو آپ کی سوچ, آپ کی فکر یا جو ویژن ہے اس کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن سے آپ اگر ممتاز کرتے ہیں یا ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں باقی انسٹیٹیوٹ سے, تو وہ کیا ہے؟
وہ تین ہی چیزیں ہیں بنیادی طور پر. ایک یہ کہ اس میں اساس اس بات پر قائم کی گئی ہے کہ المورد ہمیشہ دین کے صحیح فکر کو متعین کرتا رہے گا, یعنی وہ کوئی ایسٹیٹک چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے ایک چیز لے لی ہے یا آپ سے لے لی ہے, نہیں, آج میں نے جو نتائج فکر سامنے رکھے ہیں اس پر اطمینان ہے. یہ اطمینان ایک دن رہ سکتا ہے, دو دن رہ سکتا ہے, ایک صدی رہ سکتا ہے, لیکن اس کو اس وقت ختم ہو جانا چاہیے جب حقیقت کا کوئی نیا پہلو سامنے آئے.
پروگریسو
ہے, پروگریسو ہے, یعنی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس جگہ جدوجہد کرتا رہے گا, جستجو کرتا رہے گا, یہ ادارہ یہ دیکھتا رہے گا کہ دین کا صحیح فکر کیا ہے. کیونکہ یہ اس اصول پر قائم ہوا ہے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں, یعنی ہم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی, ہم نے اپنی دانست میں چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, آج ہمیں وہ معقول لگتی ہے, صحیح لگتی ہے, کل کو کوئی دوسرا صاحب علم اس کی غلطی واضح کر سکتا ہے. تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس سفر کو کبھی ختم نہ کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سیاست اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی حریفانہ کشمکش سے بالکل بالاتر کر دیا گیا ہے. اس کا ماحول بنیادی طور پر علم اور دعوت کا ماحول ہے. ہم کو ایک چیز کو اکنامک طریقے سے سمجھنا ہے, اور پھر جب وہ سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو دنیا تک پہنچانا ہے, شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, مکالمے کے اسلوب میں, اس طرح کے جس میں آپ دوسرے آدمی کو ایک حقیقت سے واقف کرتے ہیں لیکن اس کو یہ احساس دلا کر کہ تم بھی ایک مسافر ہو, ہم بھی ایک مسافر ہیں. تو یہ ایک دوسرا نہج ہے بات کو بیان کرنے کا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ علم کو بجائے خود ایک ایسی قدر بنا دیا جائے کہ ایک ادارہ علم کو وقار دے, اس کو عزت دے, اور جو اہل علم ہیں ان کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کرے کہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کر علم کی خدمت کر سکیں جن کی تغوزاؤں میں بعض اوقات وہ اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں. تو یہ اس کے بڑے بنیادی خصائص یہ ہیں.
آپ کے ساتھ میری خود بالمشافہ پہلی ملاقات ہے, لیکن مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ کا کام ایسا ہے جس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ وہ سیریس نوعیت کے ہوتے ہیں, تو آپ سیریس رہتے ہیں لیکن خود بڑے حصے لطیف آپ کے اور بڑے مزے کے, آپ ہنسنے کھیلنے والے, مذاق کرنے والے آدمی.
ایسا ہی ہے,
ایسا ہی ہے.
آپ میرے قریب بیٹھے گے
سر
تو آپ کو احساس ہوگا کہ جتنا میں سنجیدہ نظر آتا ہوں اتنا نہیں.
اچھا یہ بتائیے, پروفیسر جاوید احمد گاندھی صاحب کی زندگی کا ایک عام دن جس میں آپ یہ ٹور پہ نہیں ہیں, ملیزیا میں ہیں آپ, وہاں پہ رہتے ہیں, عام دن کیسا ہوتا ہے؟
اب بڑے عرصے سے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے
جی.
اصل میں صبح کے اوقات میں کام کرتا ہوں, ہمیشہ میرا یہی طریقہ ہے. اس وقت تو وہی بات جو آپ نے کہا کہ سنجیدہ نظر آتا ہوں, تو اس وقت میں گھر میں بھی بہت سنجیدہ ہوتا ہوں. اس کے بعد پھر کچھ زندگی کے جو عام معاملات ہیں, مجھے اخبار دیکھنا ہے, مجھے اپنے گھر والوں کے پاس کچھ وقت گزارنا ہے, بیٹھنا ہے, وہ شروع ہو جاتے ہیں. کم و بیش پورا دن اس میں ہوتا ہے, اور عام طور پر شام کے اوقات ہیں جن میں بعض ملاقات ہی آ جاتے ہیں, ان سے مل لیتا ہوں, شاگرد آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات کر لیتا ہوں, اپنے بچے ہیں ان کے کچھ معاملات دیکھ لیتا ہوں. اور مجھے چونکہ اس کا بہت ہمیشہ سے رہا ہے کہ میں سیر کرتا ہوں, بعض کا دو بار, بعض کا تین بار نکل جاتا ہوں. میں نے بہت سا غور و فکر اسی دوران میں کیا ہے. میں اس کو لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب انہیں کسی چیز پر غور کرنا ہو تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ سیر کرنے کے لیے نکل جائے, ان کی گردوں پیش میں فطرت ہوتی ہے اور کانسنٹریشن اور ارتکاز میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. تو میں جس جگہ رہتا ہوں دریا کا کنارہ ہے, تو جب میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے میرے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو میں اس کے لیے نکل جاتا ہوں. یہی اصل میں میرا مشغلہ ہے, فکر فکر فکر.
بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹرویو لینے کے بعد جو لوگ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں نا, جن کی اس وقت دنیا میں ایک بڑی نمایاں جگہ ہے, وہ سارے لوگ صبح بڑی جلدی شروع کرتے ہیں اپنی, اور صبح صبح ہی کچھ ہوتا ہے, 4-5-6 بجے قریب کہتے ہیں. علامہ اقبال کے ہاتھ میں بھی کبھی کسی نے کتاب نہیں دیکھی, وہ صبح سویرے ہی, کیونکہ ان کے کسی فیملی کے ممبر سے انٹرویو کیا تھا, تو میں نے کہتے ہیں وہ صبح صبح ہی جو کرتے تھے کرتے تھے. تو اس کا کوئی ہے اس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت
بندے کا بہتر کوئی وقت نہیں ہے میرے نزدیک, تو اس میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بار آپ اس کی عادت ڈال لیں تو اس کے بعد آپ حیران رہ جاتے ہیں, جو پورے دن میں آپ کام کرتے ہیں اسے وہ شاید 1-1.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. جو مسائل دن بھر آپ غور کرتے رہے نہیں سلجھتے بلکہ مزید الجھ جاتے ہیں, وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صبح جب سو کے اٹھیں اور آپ اپنے پروردگار کے سامنے دست بدعا ہوں تو وہ لمحوں میں حل ہو جائے. وہ غیر معمولی وقت ہے, اسی وجہ سے شاید بیان کیا گیا ہے. اور جو لوگ دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا دل نوازی ہے. ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ اب تم جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. ایک لحاظ سے آپ یوں دیکھیے کہ میرا باطن, میری صلاحیتیں, میرا فکر, میرا علم وہ آسمان سے متعلق ہو جاتا ہے, یہ کسی اور وقت میں نہیں ہوتا. آپ قرآن مجید میں دیکھیے, اس میں نماز میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, یہ صبح کے وقت کی نماز ہے, یعنی تہجد کی نماز, جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا, فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے فجر سے پہلے فجر کی نماز میں وہ براہ راست سنا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک خاص وقت ہے, اس وقت کو کبھی کھونا نہیں چاہیے. بدقسمتی سے موجودہ تمدن میں لوگوں نے وہی وقت کھو دیا ہے, ان کے رات کے پہلے حصے جاگتے ہیں اور آخری حصے میں جاگنے کے وقت میں وہ سوتے ہیں. جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے
جی,
اس وقت جاگنے کا لطف بھی اپنا ہی
ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں سر جن کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دے ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ, رب نے ان کو ایک ذہن دیا جس کو استعمال کر کے اس میں سے بہت ساری چیزوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں, بہت کم لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں. ذہن کا تو رکھ ہی لیں شاید, لیکن جسم کا اور باقی چیزوں کا نہیں رکھ پاتے, اور اس کی بڑی وقت سے پہلے باڈی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے. خیال رکھتے ہیں اپنا؟
میرا خیال ہے صرف تین چیزیں ہیں جن کا آدمی اگر لحاظ کر لے تو یہ جو آپ مقصد کہہ رہے ہیں پورا ہو جاتا ہے. اپنے کھانے پر کنٹرول رکھیں, یعنی ساری خرابی کی جڑ یہیں سے ہوتی ہے. آپ جتنا کم کھا سکتے ہیں کھائیے. میں نے تو طے کر رکھا ہوا ہے کہ عام حالات میں, یعنی اس میں استثناء بھی ہو جاتا ہے کبھی, کہ میں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاتا, کبھی بھی نہیں کھاتا, اور ہاتھ کھینچ لیتا ہوں اس کے فوراً بعد. اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام لے کے کہ اس کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے, کچھ دیر میں آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے دوبارہ کیوں لے گا. تو آپ اپنے کھانے پر کنٹرول رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو بغض سے, کینے سے اور رد عمل کی نفسیات سے پاک رکھیں. یہ صرف جسم نہیں ہے, ہماری نفسیات اصل میں ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. اور تیسرے یہ کہ سیر کو معمول بنا لیں, وہ آپ کو فطرت سے ہم مانگ بھی رکھتی ہے اور آپ کے جسم پر بھی اس کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں. میرے نزدیک یہ تین چیزیں بہت کافی ہیں, باقی اس پر کچھ آپ زائد کر دیں تو اس کو نوافل سمجھیے, لیکن یہ تو کم سے کم فرائض
شامل رکھیے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے, باتیں ایسی ہیں, کام ایسا ہے, آپ کا ذات ایسی ہے, بہت سارے لوگ آپ کی پریزنس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ کیسے بندے کو ڈھونڈتے ہیں اور آپ کا دل خوش ہوتا ہے ان سے بات کر کے؟
جو اچھا سوال کریں. دیکھیے میں خود ہمیشہ سے ایک سائل رہا, میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, میں نے اپنے اساتذہ سے بھی سوالات کیے ہیں. میرے شب و روز سے
آپ کا دل خوش ہوتا ہے ان سے بات کر کے؟
جو اچھا سوال کریں. دیکھیے میں خود ہمیشہ سے ایک سائل رہا, میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, میں نے اپنے اساتذہ سے بھی سوالات کیے ہیں. میرے شب و روز اصل میں سوال کرتے ہوئے گزرتے ہیں. تو جب راہ چلتے ہوئے بھی کوئی اچھا سوال کرنے والا مل جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے کوئی دروازہ کھول دیا.
یہ جو سوال کرنے والا اپنے سائل, آپ نے کہا بہت سارے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور بہت سارے سوالوں کا جواب آپ بار بار دیتے ہیں, ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے, ایک مونوٹون سی ہو جاتی ہے کہ آپ نے جواب دیے ہوں. ایسا کون سا سوال ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کے جیٹ آن ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ وہ سوال ہے کہ اگر یہ اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے یا اس کو میں یہ سمجھا دیتا ہوں تو مقصد دونوں کا حل ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ اس کی سیڑھیاں آسان ہو جاتی ہیں اور آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں؟
میرا جو بنیادی موضوع ہے وہ خدا کی کتاب ہے. تو جب کوئی طالب علم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کسی خاص پہلو پر ایسا سوال کر دیتا ہے جو مجھے بھی اس پر دوبارہ غور کرنے کے لیے آمادہ کر دیں, تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے باطن کے اندر کیا ہلچل پیدا ہوتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کی لذت کو میں منتقل نہیں کر سکتا, اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں.
اس سے سر ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتا ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے, حالانکہ وقت کی کمی مانے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے. قرآن آپ نے بچپن میں پڑھا, جوانی میں پڑھا, مڈل ایج میں پڑھا, ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا مجھے لگتا ہے، جس طرح آپ پروگریسو ہیں، پروگریسو ڈسکوری آپ کی اپنے بارے میں اور علم کے بارے میں، تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بات پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟
ہر روز، یہ تو میرا روز کا تجربہ ہے. یعنی میں نے بہت اپنے طالب علمی کے زمانے میں بہت ابتدا میں ایک حدیث پڑھی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ اس وقت میرے لیے ایک بیان تھا، آج یہ ایک واقعہ ہے. یعنی قرآن کی طرف جب بھی میں پلٹ کے دیکھتا ہوں معلوم ہوتا ہے ایک نئی دنیا میرے سامنے آ گئی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے خیال میں میری زندگی کا سب سے بڑا احساس ہے.
سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے میری، ہماری خوشبختی ہے میری، میں نے بہت لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں لیکن میرا خیال ہے میری اب تک کی 10 سال کی ریڈیو اور ٹی وی کا جو ایکسپیرئنس ہے اس میں میری 3-4 ہی ایسی ملاقاتیں ہیں جس سے میری زندگی کا میں احساسات سمجھتا ہوں اپنا، اور اس کے لیے یہ وقت مجھ کو دینے کا بہت بہت شکریہ. رب آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے. آپ جس مقصد کے حصول کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور ابھی بھی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، رب آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے. اور میں لکھتا بہت کم ہوں لیکن میں نے ایک دفعہ کچھ 4 لائنیں لکھی تھیں اور تقریباً میں آج تک صرف اپنی زندگی کے 3 بندوں کو ملا ہوں جن کے اوپر وہ صادق آتی ہیں. تو میں تو اسٹوڈنٹ ہوں میں آپ کو اور آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن میں چاہوں گا کہ میں وہ لائنیں آپ کی شخصیت کے لیے کہنا چاہوں گا.
بڑی لائن، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، آپ نے باتیں کی. آپ جو بھی کہیں گے میں بہت توجہ سے اس کو سنوں گا.
نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ. ہر ایک کے پاس بہانہ ہے یا بودھ کا یا ہست کا، ہر ایک کے پاس بہانہ ہے یا بودھ کا یا ہست کا، کوئی سمجھ سکا نہ فلسفہ ایک مست کا. کیوں پریشان ہے تو، جا خوش رہے یہ سوچ کر، کوئی تو ہے جو رکھ رہا ہے پاس وعدہ الست کا.
بہت خوب،
مہربانی سر، سو گریٹفل، تھینک یو ویری مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سن رہے تھے جی آپ ہماری ملاقات اور ہماری زندگی کی بہت اچھی ملاقاتوں میں سے ایک. میں امید کرتا ہوں جس نیت سے یہ نشست رکھی گئی تھی رب اس کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور ہماری ذات کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ہم صراط مستقیم کو سمجھ سکیں، سیدھے راستے پہ سمجھ کر مستقل مزاجی سے اس کو پکڑ کر اس پہ چل سکیں. اور باقی آپ تمام لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر سب کچھ بھی بھول جائیں تو میرا خیال ہے ایک چیز یاد رہے، اگر آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.